الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل كما ورد في سورة بني إسرائيل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وقال عز وجل قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات معزز خواتین، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مسجد میں آنے کے اعتبار سے بھی بروقت قبل از وقت آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے ہم پر کہ جمعے کے دن تیاری سے پوری کانشسلی ہم مسجد میں آتے ہیں اللہ کے دین سیکھنے سکھانے کے لیے. بہت بڑی سعادت ہے. الحمدللہ پچھلے جمعے سے جس آیت مبارکہ پر بات کا آغاز ہوا ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے. اس آیت کے حوالے سے جو کانسیپٹ یا تھیم ہمارا ہے کہ اسلام ایک دین ہے اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، لہذا قرآن حکیم ہمیں اہل ایمان کو مخاطب کر کے پورے کے پورے اسلام میں داخلے کا حکم دیتا. رب کائنات فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا، مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے. ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافتن پورے کے پورے. تو بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ ہم جانیں کہ یہ پورا کا پورا اسلام کیا ہے جس میں داخلے کا حکم دیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. گویا اگر پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ شیطان کی پیروی بھی ہو رہی ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو الحمدللہ پچھلے جمعے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. ان دین عند اللہ الاسلام، آیت نمبر 19 سورہ آل عمران. اسلام کے سوا اگر کوئی دین اختیار یا پسند کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، آیت نمبر 85 سورہ آل عمران. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ، جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. پھر اللہ نے بڑی شان سے اسلام کی تکمیل کا اعلان فرمایا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمایا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا. لہذا پورا کا پورا دین یا اسلام ہے کیا؟ اس کے لیے اگر ہم 6 گوشے بنا لیں انسانی زندگی کے، بلکہ انسانی زندگی کے 2 گوشے اگر ہم بنا لیں، 2 ڈپارٹمنٹ، 2، ایک انڈیویجول اور ایک کلیکٹیو، تو اور بات سمجھ میں آ جائے گی. انسانی زندگی میں انفرادی گوشے تین ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو ایک انسان جو ہر باشعور انسان کی زندگی میں جس کا بڑا اہم فیکٹر ہے وہ ہے عقیدہ، ڈاگما. ہر باشعور انسان کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے، کوئی تصور دین، کوئی نہ کوئی تصور رکھتا ہے کہ یہ کائنات کس نے بنائی، یہ کائنات خود بخود بنی یا کسی نے بنائی ہے. ایتھیسٹ یا کمیونسٹ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، خود ہی خود چل رہی ہے. وہ بھی ان کا ایک عقیدہ ہے نا، ڈاکٹرین ہے، ایک ڈاگما ہے. تو بہرحال مسلمانوں کا عقیدہ الحمدللہ یہ ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، اس کو رب کائنات نے بنایا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جو اکیلا ہے، تنہا ہے. یہ بیسک بلیوز ہوتے ہیں، بیسک بلیوز. اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ ہمارے تین بنیادی عقائد ہیں. ان عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ جیسے کہ کسی عمارت کے لیے اس کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، پلنتھ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ان بنیادی عقائد کی ہمارے دین میں اہمیت یہ ہے کہ جتنی زیادہ مضبوط یہ فاؤنڈیشن ہوگی، جتنا یقین والا ایمان ہوگا اللہ کی ذات پر، اللہ کے وجود پر، ایگزسٹنس آف گاڈ پر، جتنا کمٹمنٹ کے ساتھ ایمان ہوگا جناب نبی کریم پر علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن پر، فرشتوں پر، آخرت پر، اتنا ہی زیادہ انسان کا عمل درست ہوتا چلا جائے گا. کنوکشن، کسی چیز پر یقین انسان کے عمل کو درست کرتا ہے. لہذا یہ بنیادی ایمانیات ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان. پھر اس کے بعد پلرز کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مسلم شریف کی روایت ہم سب کو یاد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. بنیا، اسلام سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں. اور وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں؟ کلمہ شہادت، اللہ رسول کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، اسی طرح رمضان کے روزے رکھنا. لیکن ایک عمارت اگر آپ نے بنائی ہو یا بن رہی ہو آپ کے ذہن میں، تو اس کی ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے جس کی امپورٹنس میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اور اس کے اب پلرز کھڑے کیے گئے. لیکن یہ پلرز ہیں، ارکان اسلام ہیں، جس چیز کو جو امفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہو گے آپ، یہ ارکان ہیں، پوری عمارت نہیں ہے. پوری عمارت اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کی سٹرنتھ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ان ارکان پر، ان پلرز پر. یہ جتنے مضبوط ہوں گے، جتنے اچھے ہوں گے، اتنا زیادہ عمارت بہتر سے بہتر ہوگی. لیکن کسی بھی عقل مند آدمی سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ یہی بتائے گا کہ پلرز جو ہوتے ہیں وہ عمارت کے لیے ہوتے ہیں، چھت کو ڈالنے، چھت کو مضبوط تر کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اگر آپ نے چھت ہی نہیں ڈالنی تو پھر پلرز کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں. تو آج کی گفتگو انشاءاللہ ہماری جو ہوگی، دوسرا ٹاپک ہمارا ہے اور وہ ہے ارکان اسلام کی اہمیت اور فضیلت. پہلے دعا یہ کر لیجئے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام کو مکمل طور پر سمجھا دے، اور اسلام کا صحیح ترین تصور، کانسیپٹ جو ہے وہ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. کیونکہ بڑی پیاری حدیث ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، من یرید اللہ بہ خیرن یفقہ فی الدین. اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی بندے کے حق میں بھلائی کا ارادہ فرماتا، کسی بھلائی کا، کسی خیر کا، تو اسے کیا عطا فرماتا، یفقہ فی الدین، اس کو دین میں تفقہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا. ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کسی کو مال مل گیا، بنگلہ مل گیا، کوئی بڑی گاڑی مل گئی، بہت بڑا سٹیٹس مل گیا، کوئی عہدہ مل گیا، کوئی شہرت مل گئی، ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ پاک اس سے راضی ہے. یہ راضی ہونے کا یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے دین میں. دین میں سٹینڈرڈ جو بخاری شریف کی روایت میں بیان ہوا کہ جس کو دین کی سمجھ ہو جائے، تفقہ، غور و فکر کرنے کا موقع مل جائے، اس کے حق میں گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کا ارادہ یا فیصلہ ہوا ہے. تو الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ دین کا جو جامع تصور ہے، کانسیپٹ ہے، کمپریہنسو، اس پر بات کی جائے. لہذا ہم سب جانتے ہیں اور یہ اتفاق ہے پوری امت میں کہ تمام اہم ترین عقائد کے بعد اہم ترین مسئلہ ارکان اسلام کا ہے. ارکان اسلام تمام مسلمانوں پر فرض ہیں، ان کی فرضیت ہے، لیکن اس کو بھی ذرا ریلیونٹ کے اعتبار سے اگر ریلیونسی دیکھی جائے تو ان تمام ارکان میں سب سے اہم ترین رکن کون سا ہے؟ سارے ہی اہم ہیں، پلر سارے اہم ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا پلر جس کو ڈیپینڈ کیا جاتا ہے، بیچ میں ایک بڑا امپورٹنٹ پلر ہے، اس کو ٹرم کیا کہتے ہیں، اس کو کون سا ہوتا ہے وہ پلر جس پہ پوری عمارت ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے؟ خیر بیم نہیں، ایسا پلر جس پہ پوری کی پوری عمارت کا لوڈ ہو، باقی تو ہیں سارے پلر سپورٹیو ہوتے ہیں، اس کا ذہن میں نام نہیں آ رہا. بہرحال ایک اہم ترین پلر وہ نماز ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث ہے الصلاۃ عماد الدین، انشاءاللہ آج میں اس پر گفتگو کروں گا. میں نے عرض کیا تھا کہ پورا لیکچر ہی نماز پر ہوگا، لیکن آخری 15 منٹ میں ہم نماز کی اہمیت و فضیلت کے ساتھ ساتھ نماز میں خشوع و خضوع کیسے حاصل کریں، نماز کیسے قبول ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی نماز کیسی تھی، اس کا کوئی سٹینڈرڈ، کوئی نہ کوئی کانسیپٹ انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. لہذا سب سے پہلے سمجھیے کہ یہ چاروں کے چاروں پلرز انتہائی اہم ہیں، کلمہ شہادت کے بعد نماز، روزہ، حج، زکات، اور اس میں نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. لیکن کیا حج کی اہمیت نہیں ہے؟ حج ہر اس مسلمان پر کہ جو سائے میں استطاعت ہو، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض قرار دیا گیا. لہذا پہلے آیت مبارکہ سن لیجئے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا، اور اس کی زیادہ تفصیلات آتی ہیں سورہ حج میں، سورہ حج میں، سورہ بقرہ میں، اور بھی کئی صورتوں میں اللہ پاک نے حج کا تذکرہ کیا، اور انشاءاللہ اس پر مکمل گفتگو اگلے 2 مہینوں بعد حج آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے، اس پہ بھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن جہاں تک اس کی اہمیت کا تعلق ہے اس کو سمجھ لیجئے. رب کائنات فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں، اس کے گھر تک جائیں، ارادہ کریں اس کے گھر تک جانے کا. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، صاحب استطاعت ہو، زندگی میں ایک مرتبہ اس پر حج فرض ہے. پہلے تو دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک حج کا وہ عالمی جو منظر تھا، عالمی اجتماع تھا، اس کو دوبارہ سے پر نور طریقے سے اپنے اصل روح کے ساتھ دوبارہ جاری فرما دے. ابھی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پوری دنیا میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن بیت اللہ پر قبضہ ابھی بھی موجود ہے ان جیوز کا، ان یہودیوں کا، ان کے ایجنڈوں کا، کہ جس کی وجہ سے ابھی وہ عالمی شوکت جو ہو سکتی ہے شان و شوکت کے ساتھ، نہ عمرہ ہو پا رہا ہے نہ حج ہو پا رہا. تو بہرحال دعا تو کریں کہ اللہ پاک اپنے گھر کی حفاظت بھی فرمائے اور اس کو آباد بھی فرمائے، جیسے کہ خود قرآن حکیم کہتا ہے مصابتا للناس وامنا، ہم نے اس گھر کو اجتماع گاہ بنایا، بار بار آنے کی جگہ. جو ایک مرتبہ بیت اللہ شریف چلا جائے عمرہ یا حج کرنے کے لیے تو آپ ساری زندگی ایک ہی خواہش رہ جاتی ہے اس کی، دینی اعتبار سے کہ پھر کب اللہ پاک موقع عطا فرمائے. ایسی پیاری جگہ، ایسی عظمت والی، شان و شوکت والی جگہ ہے یہ بیت اللہ شریف. تو بہرحال اس کو آباد کرنے کے اعتبار سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہو سکے گا. البتہ فرضیت کے اعتبار سے نوٹ کر لیجیے، صاحب استطاعت ہے، جو صحت مند ہے، صحت مند کا مطلب جو مناسک کے حج ادا کر سکتا ہو، وہاں جا کر فزیکلی اور مینٹلی سائیکولوجیکلی بالکل فٹ ہو، اسی طرح پیسہ اس کے پاس ہو آنے جانے کا، اخراجات پورے وہ مکمل طور پر ادا کر سکتا ہو. نمبر 3 امن و امان ہو. امن و امان جیسے ابھی نہیں ہے، صورتحال کنٹرول میں نہیں ہے، تو بہرحال حق حج موقوف ہو گیا. لیکن اس سال کے دوران جن لوگوں نے، پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، جن لوگوں نے بھی پیسہ جمع کروایا، ان کا نام آ گیا حج کے لیے اور وہ نہیں جا سکے. میرے اپنے کئی جاننے والے ایسے تھے کہ جو اس خواہش کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. میرے اپنے سگے ماموں جو تھے، ان کا نام آ گیا حج میں، بہت خوش تھے اس مرتبہ حج پہ جائیں گے، لیکن اللہ نے ان کو پہلے بلا لیا، اللہ کو پیارے ہو گئے. تو بہرحال ان کو امید تو دلائی تھی اللہ کے فضل و کرم سے کہ آپ نے ارادہ کیا، آپ نے پیسے جمع کیا، آپ حاجی ہیں، اور اللہ تعالی نے جو بھی اس کی مصلحتیں، حج نہیں ہو سکا، لیکن انشاءاللہ آپ کا اجر محفوظ ہو گیا، اور امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ان کو حج کا ثواب ملے گا جب اس نے ارادہ کیا ہے، اور نہیں ہو سکا کسی بھی وجہ سے، امن و امان کی وجہ سے، سیکیورٹی کی وجہ سے، لیکن حج انشاءاللہ ان کا ادا ہو گیا، اور اللہ کے فضل سے اللہ نے ان کو اجر بھی دیا ہوگا. انتقال کر کے آپ دعا بھی کریں اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، اور ارادہ کرنے پر بھی اللہ کے اجر و ثواب ملتا ہے. تو بہرحال مناسک کے حج میں استطاعت کے اعتبار سے ہر وہ صاحب استطاعت جو فزیکلی فٹ ہو، پیسہ اس کے پاس موجود ہو، امن و امان ہو، اور خواتین کے لیے خاص طور پر ایک کنڈیشن اور ہے کہ ان کے محرم ان کے ساتھ ہوں، تو وہ صاحب استطاعت ہے. اب زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، لہذا ہم میں سے جو کوئی بھی صاحب استطاعت ہے وہ کم از کم حج کا ارادہ تو کریں. انشاءاللہ اس سال موقع ملا تو حج کریں گے، ورنہ اگلے سال. ارادے پر نیکی ملتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی ارادہ کرتا ہے نیکی کا تو اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ عمل کرتا ہے بالفعل وہ کرتا ہے تو 10 گنا بڑھا دیا جاتا. تو ہم میں سے جو بھی صاحب استطاعت ہیں ان کو کم از کم ارادہ کرنا چاہیے، اس کے جو حج کے پیسے ہیں وہ الگ کر لیے جائے. خواہش کا اظہار، خواہش بھی دعا کا ایک نام ہوتا. اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، دعا زبان پر بعد میں آتی ہے. تو خواہش کا اظہار تو کیجئے کہ اللہ پاک زندگی میں ایک مرتبہ ہمارے والدین کو، ہماری بیوی بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال فرضیت کے اعتبار سے جب یہ فرض ہوا تو ایک صاحب نے سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو حضور نے خاموشی اختیار کی، اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا. پھر انہوں نے سوال کیا کہ حج ہر سال فرض ہے؟ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہمیت نہیں دی، اگنور کیا. تیسری مرتبہ جب انہوں نے انسسٹ کیا بار بار ایک ہی بات کو، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ذرا ڈانٹ دیا کہ اگر میں کہہ دوں کہ ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جائے گا. ایسے سوالات کر کے مشکلات میں نہ خود ڈالو، نہ ڈالو اپنے آپ کو، نہ دوسروں کو. ظاہر بات ہے حج اگر ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اور اس کے حوالے سے چھوڑ دیا، زیادہ وضاحت نہیں کی جا رہی تھی، کیوں بار بار سوال کر رہے ہو؟ تو اس سے بہرحال علماء کرام نے پھر یہی نتیجہ نکالا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہر صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے. اللہ سے دعا بھی کر لیجئے کہ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے. زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر ایک مرتبہ فرض، سال میں ایک مرتبہ فرض ہے. تو لہذا ہم میں سے جو بھی صاحب نصاب ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، ان کو اپنا ذرا فائنینشیل اسٹیٹس پتا ہونا چاہیے. باقی دولت تو اللہ کی عطا ہے، لوگوں کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دولت آئی ہوئی ہوتی ہے اللہ کا دیا، بندوں سے لیا. اللہ کا دیا تو ہے، بندوں سے بھی لیا اتنا ہوتا ہے، اور کس کس بینک میں پڑا ہوا ہے، کہاں کا انویسٹمنٹ ہے، کس طرح سے حرام خوریاں کی، اکثر و بیشتر پتہ ہی نہیں ہوتا. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان مسلمان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اللہ رسول کو مانتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں. ان کو اپنا فائنینشیل اسٹیٹس پتا ہونا چاہیے سال کے سال، اور خاص طور پر وہ سال جو اسلامی سال کہلاتا. اس دوران آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، اسٹیٹس کیا ہے آپ کا. اور بہتر انداز یہی ہوتا ہے کہ جو اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، رمضان کی پہلی تاریخ کو، 10 تاریخ کو، وغیرہ وغیرہ. اس دوران ذرا اپنا فائنینشیل اسٹیٹس دیکھ لیجئے کہ اس سال کے دوران آپ کے ریزرو میں، آپ کی جو ٹوٹل سیونگ ہے، اس میں کتنا اضافہ ہوا، کتنا مال بڑھا. اس اعتبار سے علماء کرام سے ذرا تفصیلات لے کر زیادہ سہولت کے ساتھ کسی مفتی صاحب سے پورا اسٹیٹس بتا کر اپنی کیلکولیٹ کروا لیجئے. کیلکولیٹ کروانے کے بعد اسی اعتبار سے 2.5% 2.5% اللہ کے نام زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوتا ہے ہر صاحب استطاعت، ہر صاحب نصاب پر. اس میں خواتین سے خاص طور پر میری گزارش، جو میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں باتیں سن رہی ہیں، ان کے پاس کیونکہ ہوتا ہے سونا، اور شادی کے بعد اکثر و بیشتر ملتا ہے، زیادہ ملتا ہے، ان کو ویٹ کروانا چاہیے اپنے سونے کا سالانہ بنیاد پر. اضافہ بھی اگر ہو رہا ہے، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی ورتھ کتنی ہے. ویٹ کے ساتھ اس کی ویلیو بھی معلوم ہونی چاہیے. ویٹ تو وہی رہا لیکن ویلیو بڑھ رہی ہے. پہلے 1 لاکھ روپے تھا، اب اتنا ہو گیا. تو آپ کو پرس جب آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہو اس وقت آپ کو اس کی ویلیو کا اندازہ ہونا چاہیے، اور اس ورتھ کو، اس ویلیو کو، کرنٹ ویلیو کو نکال کر کسی مفتی صاحب سے، کسی صاحب علم سے مشورہ کرنے کے بعد اپنی پرسنٹیج نکلوا لیجئے اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کر دیجئے. ایک مرتبہ ادا کر دی سال میں تو انشاءاللہ یہ فرض بھی ادا ہو گیا. اسی طرح تیسرا فرض اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کے روزے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری میجورٹی اکثر و بیشتر روزہ رکھتی ہے. تو یہ تین فرائض ہیں جس حوالے سے میں نے توجہ دلائی، یہ ارکان اسلام ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہیں اور روزہ ہے. اب آئیے ذرا فوکس کرتے ہیں نماز پر. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فرض ہوئی تو یہ معراج کی شب فرض ہوئی ہے. اس سے خود بخود اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. چند آیات میں نے پڑھی ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، شرف ملاقات حاصل ہوا جناب نبی کریم کو علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. یہ صرف پیغمبر کا شرف ملاقات نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا شرف ملاقات ہے کہ پیغمبر انسانیت کے سر کے تاج، پیغمبر انسانیت کے سر کے تاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. 10 نبوی کا یہ واقعہ ہے، تفصیلات آپ خود پڑھ لیجئے گا. البتہ جو تحفہ دیا گیا امت کے لیے، امت کے لیے جو تحفہ دیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو انشاءاللہ رہتی دنیا تک رہے گا، وہ ہے نماز کا تحفہ. لہذا اس کی اہمیت ہم خود اچھی طرح جانتے ہیں. چند آیات سن لیجئے جس سے بات واضح ہوتی ہے کہ نماز پڑھنی نہیں ہے، نماز کا نظام قائم کرنا ہے. صرف نماز پڑھنے کا سلسلہ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. قرآن میں ہمیشہ جب بھی الفاظ آتے ہیں اقیم الصلاح، اقیم الصلاح، نماز قائم کرو. تو نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے، اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو حکم سمجھ لیجئے، اللہ پاک فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر. اس آیت مبارکہ کے حوالے سے علماء کرام نے ثابت کی اس بات کو کہ یہاں سے 5 وقت باجماعت نماز کا جو سلسلہ ہے وہ ثابت ہوتا ہے، ورنہ نماز تو اس سے پہلے بھی تھی، ان آیات کے نزول سے پہلے بھی نماز موجود تھی، وہ تہجد کی نماز بھی ہے. مکی صورتوں میں ایک اور 2 نمازوں کا تذکرہ آتا ہے، صبح کی نماز اور شام کی نماز. گویا ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے بھی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے. تہجد کی نماز کا تذکرہ بھی خود قرآن میں موجود ہے. لیکن باقاعدہ نماز، باجماعت نماز، پورا ایک نظام کے تحت نماز کا سلسلہ اس صورت میں نازل ہوا، مکی صورت ہے، 10 نبوی میں نازل ہوئی، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد بھی حمد تعالیٰ مسلمانوں کو موقع ملا. مدینے میں اللہ پاک نے استحکام عطا فرمایا، تو پھر مدینے جاتے ساتھ، بلکہ آپ کے جانے سے پہلے ہی وہاں صلاۃ النظام الصلاۃ جو ہے الحمدللہ قائم ہو چکا تھا. کچھ صحابہ کرام کا تذکرہ آتا ہے کہ جنہوں نے جمعے کی نماز بھی پڑھی تھی، اللہ کے نبی کے ہجرت کرنے سے پہلے ہی ایک جمعہ ہو چکا تھا وہاں، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گا اور جمعے کی نماز کا سلسلہ، 5 وقت نماز کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہوا بفضل تعالیٰ، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ العزیز. گویا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا ایک شرف ہے جو اللہ پاک نے عطا فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل، نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے چھا جانے تک. سورج کا ڈھلنے سے مراد سورج جب بالکل سر پر ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ وقت ہے کہ جب نماز نہیں پڑھی جاتی. 3 اوقات ایسے ہیں جس میں سجدہ کرنا یا نماز پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ بعض لوگوں کے نزدیک حرام ہے. جب سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، اور جب بالکل سورج سر پر ہو، جب آپ کا سایہ نہیں بن رہا، بالکل سیدھے کھڑے ہو تو آپ کا سایہ نہیں بنے گا. یہ 3 اوقات ہیں جس میں نماز پڑھنا حرام ہے. جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے، تھوڑا سا نیچے ہوا، یہ زوال کا وقت ختم ہوتا ہے، یہاں سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ پہلی نماز، دن کی پہلی نماز، یہ ظہر کی نماز ہے. لیکن الفاظ استعمال کیا ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے چھا جانے تک نماز قائم کیجئے. تو گویا ایک سسٹم دیا جا رہا ہے جس میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4 نمازوں کا تذکرہ ہے. اور سردیوں میں محسوس ہوتا ہے نہیں ہوتا، سردیوں میں ابھی ظہر پڑھ کر آئے 4 بجے، 4:30 بجے عصر پڑھنے جا رہے ہیں، پھر 6 بجے مغرب پڑھنے جا رہے ہیں، 7:30 بجے، تقریباً گھنٹے 2-2 گھنٹوں کے فرق سے 4 نمازیں آتی ہیں بڑی جلدی جلدی. لیکن آپ اس نظام پر ذرا غور کیجئے، پہلی نماز ظہر کی نماز دن کی ہے، لیکن فجر سے لے کر ظہر تک کا وقفہ رکھا ہے نہیں رکھا. ابھی فجر کو میں الگ سے نمایاں کروں گا، فجر سے لے کر ظہر تک کا وقفہ کیوں رکھا؟ اب یہ سوال کا جواب خود بخود ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو نماز کو ویسٹیج آف ٹائم سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، بزنس نہیں ہوگا اور تعلیم میں مسئلہ ہوگا اور یہ ہوگا، کیا نمازیں پڑھتے رہتے ہو. ان عقل مندوں کو یہ جواب دیجئے کہ رب کائنات نے جو نظام نافذ کیا ہے، جو عطا فرمایا، اس میں کہیں بھی آپ کے ورکنگ آورز ڈسٹرب نہیں ہو رہے. اگر آپ اللہ کے بندے بن کر فجر کے وقت سے آغاز کریں اور ظہر تک، ظہر کو ڈیلے کر لیجئے، 2:30 بجے تک کر لیجئے، تو پورے ورکنگ آورز کمپلیٹ ہوتے نہیں ہوتے. 7 بجے سے لے کر 3 بجے تک، 2:30 بجے تک، یہ آپ کے ورکنگ آورز کتنے ہوتے ہیں انٹرنیشنلی؟ 7 گھنٹے، 8 گھنٹے، کہیں پر بھی ڈسٹرب نہیں ہو رہے نماز کی وجہ سے. لیکن آغاز تو کیجئے صبح. ہماری صبح کتنے بجے ہوتی ہے؟ ہم صبح ہی صبح آفس جاتے ہیں 11 بجے، صبح ہی صبح آفیسر آیا بھائی، تھوڑی دیر بعد وہ چائے کا وقفہ ہو جاتا ہے، پھر اخبار پڑھتا ہے. آفیسر ہے نا، گورنمنٹ آفیسر ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، پورا ملک اس کا ہے. لہذا کچھ دیر بعد وہ نماز پڑھنے جائے گا، ظہر کی نماز کا وقفہ ہو گیا، پھر لنچ ٹائم ہو جائے گا اور پھر وہیں سے گاڑی آ جائے گی گھر چلا جائے گا، اللہ اللہ خیر صلاح. یہ ورکنگ آورز ہیں اس وقت ہمارے آفیسرز کے. لیکن یاد رکھیے، دنیا میں وہ قومیں ترقی کرتی ہیں کہ جن کے ورکنگ آورز فجر کے بعد سے شروع ہوتے ہیں. فجر کی نماز پڑھیے باجماعت اور دیکھیے ذرا کتنی برکتیں نازل ہوں گی. تو بہرحال اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل، نماز کو قائم رکھیے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے چھا جانے تک. اب اس کی تفصیلات آپ پڑھیے گا تفاسیر میں. اس میں ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء، چار نمازوں کا تذکرہ آ گیا. دعا کر لیجئے اللہ پاک ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا. اب آئیے ذرا خاص نماز کا تذکرہ ہے. وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، اور فجر کا قرآن یعنی فجر کی نماز میں، صلاۃ الفجر میں اصل چیز جو ہے وہ نماز میں قرآن حکیم کی تلاوت ہے. یہی وجہ ہے کہ صرف دو رکعت رکھی گئی. آج کل فجر کی نماز کتنے بجے ہو رہی ہے مسجد میں؟ الحمدللہ ہم سب کو پتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا فجر کب ہو رہی ہے. تو پتا اس لیے کہ رمضان سے ابھی متعلق ہیں بے فضل تعالیٰ، پانچ بجے کہیں پانچ دس پر. تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے ہماری مسجد میں فجر کی نماز کتنے بجے ہو رہی. کتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ جو فجر کی نماز کا وقت ہی نہیں پتا انہیں. لہذا قرآن کا، قرآن کی تلاوت فجر کی نماز میں خاص طور پر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اور روحانی طور پر بڑا کلائمیکس کا ٹائم ہوتا ہے. والفجر ولیالی عشر والشفعی والوتر واللیل اذا یسر، چار آیات میں چار اوقات کی قسم کھائی گئی ہے. اور چاروں کے چاروں یہ بابرکت اوقات ہیں، 24 آورز میں ہو یا ویکلی ہو یا سالانہ بنیاد پر ہو، روزانہ کی بنیاد پر سب سے بابرکت وقت کون سا ہوتا ہے؟ تحجد سے پہلے کا وقت، یہ فجر سے پہلے کا وقت، تحجد کا وقت. اس وقت اٹھ کر 2, 4, 6, 8 رکعت پڑھ لی نفل اگر سنت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور فجر باجماعت پڑھ لی، تو اب آپ خود محسوس کر سکتے ہیں، باخدا عرض کر رہا ہوں، ایک تو دن میں برکت محسوس ہوگی آپ کو، جسم میں برکت محسوس ہوگی. فزیکل فٹنس کے لیے سب سے بہترین ٹائم صبح جلدی اٹھنے کا. اسی طرح اوقات کار میں برکت ہوگی، بزنس میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی. وہ گھر منوس ہے، نحوست ہے، جہاں فجر کی نماز باجماعت نہیں پڑھی جا رہی. نہ باپ پڑھ رہے ہیں، نہ ماں پڑھ رہے ہیں، نہ بچے. بچے کیوں پڑھیں گے جب ماں باپ ہی نہیں پڑھیں گے؟ لہذا نحوست کا آغاز فجر سے ہوتا ہے. اگر وہ نماز باجماعت نہیں پڑھی جا رہی تو نحوست ہی نحوست، برکت نہیں ہوگی، نحوست ہوگی. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنے گھروں کا ماحول پاکیزہ بناتے ہوئے جماعت کا نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا شکر ادا کیجئے آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے. اسلامی کہا جاتا ہے یا نہیں اس پہ بات چھوڑ دیجئے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے نماز کا سلسلہ ہے یا نہیں؟ کوئی غیر ملک کی طاقت ایسی نہیں بلکہ ابھی تک کہ جو آپ کو نماز سے روکتی ہو، سوائے ہمارے نفس کے، سوائے شیطان کے یا معاشرے کے. تو بہرحال اس میں ایکسٹرا آرڈنری کوشش کر کے، ایفرٹ کر کے باجماعت نماز کی کوشش کرنی ہوگی. کوئی ذریعہ نہیں ہے ہمیں روکنے والا سوائے ہمارے اپنے نفس کے. نفس کے لیے الفاظ کیا آتے ہیں؟ فجر کی نماز میں اضافی طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ کس کس نے آج فجر کی اذان سنی تھی؟ اس میں اضافی طور پر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم. اضافی طور پر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گہرا وقت ہوتا ہے نیند کا. وہ فرما رہے ہوتے ہیں اللہ والے، اللہ کی طرف سے مؤذن. مؤذن کا رتبہ کچھ اندازہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی قیامت کے دن. اللہ اکبر. گردن اونچا کرنا سے مراد استعارہ ہے کہ اس کا رتبہ، اس کی عظمت اتنی ہوگی کہ وہ اللہ کے گھروں میں اذان دیا کرتا تھا اور لوگوں کو اذان کی نماز کی طرح بلایا کرتا تھا. اللہ پاک اس کا اتنا اکرام فرمائیں گے، عزت دیں گے اس کو. تو بہرحال یہ نظام جو ہے نماز کا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کردہ بہترین نظام ہے. اب آئیے آخری 5 منٹ میں ذرا ہم فوکس کرتے ہیں. نماز تو 5 وقت پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن نماز کی کیفیت پر بھی کچھ بات ہونی چاہیے یا نہیں؟ بعض لوگوں کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، خود بھی کبھی پڑھا کرتا تھا، ایسے پڑھا کرتے ہیں جیسے وہ نماز نہیں پڑھ رہے، ایک فرض اتار رہے ہیں جلدی 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 جلدی. تو ایسی نماز نہیں پڑھنی، نماز کو خوبصورت بنانا ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا، نماز کو پسندیدہ یا خوبصورت کیسے بنایا جائے. اس میں پہلی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المومنون میں، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ اہل ایمان کامیاب ہوئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یا نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ الفاظ ہیں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کی کوالٹی بہت اچھی ہے. تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس کوالٹی کو کیسے امپروو کریں. اس کے لیے پہلی بات سمجھ لیجیے کہ وہ نماز کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر اور خوف اور محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جا رہی ہے، اس میں خشوع پیدا. خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع و خضوع یہ دو الفاظ ہوتے ہیں جس میں عاجزی ہو، انکساری ہو، صرف فزیکلی نہ جھکا ہوا ہو انسان، رکوع یا سجدے میں جھک جاتے ہیں نا، بلکہ پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جو جھکا ہوا ہوگا ارکان اسلام میں اس کو لذت حاصل ہوگی. اور جو مسجد سے باہر جھکا ہوا نہیں ہے، تکبر ہے، کبر ہے، حرام خوری کر رہا ہے، حرام کاری کر رہا ہے خدا نہ خواستہ، اب وہ آقا جب مسجد میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا اپنا نفس کہتا ہے، اس کا اپنا نفس، اقبال کا شعر سناتا ہوں، میں جو سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. مختلف قسم کے بت ہم نے بنائے ہوئے ہیں، کسی کا بت اپنا نفس ہے، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنے سامنے کسی اور کی سننے کے لیے تیاری نہیں. تو اس کا معبود اس کا اپنا نفس ہے. ان نفس لعمارۃن بالسوء، وہ نفس جو انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے اس نے اس کو معبود بنا لیا. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو معبود بنایا ہوا. لہذا خشوع اختیار ہوگا، حاصل ہوگا اس شخص کو جو اپنی خواہشات نفس کو ذبح کر دے، اللہ کے احکامات کے سامنے جھکا دے، اور مسجد سے باہر تمام حرام چیزوں کو چھوڑے گا تو مسجد کے اندر اس کو لذت حاصل ہوگی نماز میں. لہذا خشوع حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے پیوریفیکیشن، طہارت اور پاکیزگی. اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ اور تفصیل سے بات کر لیں گے، لیکن فی الحال یہ سمجھ لیجئے کہ جب تک نماز میں جسم پاک نہ ہو، کپڑے پاک نہ ہو، جگہ پاک نہ ہو، نماز نہیں ہوتی. نماز ہو تو جاتی ہے، نماز قبول نہیں ہوتی. ابھی لطیفے سنانا اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ یہ ہے، دو صاحب مسجد میں داخل ہوئے، ایک صاحب مسجد میں وضو کرنے چلے گئے، دوسرا تیزی سے بھاگتا ہوا گیا، اس نے جماعت پکڑ لی اور نماز پڑھ لی پوری. نے کہا یار تم نے وضو نہیں کیا، تم نے بغیر وضو نماز پڑھ لی، یار وضو کے چکر میں رہتا تو جماعت رہ جاتی. تو بہرحال یہ کانسیپٹ اگر ہے کہ اگر وضو اور طہارت نہیں، پیوریفیکیشن نہیں، تو نماز تو بہرحال ہو جائے گی، پڑھ تو لی اس نے، لیکن نماز قبول نہیں ہوگی. قبولیت کی شرط لازم کیا ہے؟ طہارت، جسم پاک ہونا چاہیے. جسم پاک کرنے کے مسائل پہلے سیکھنا فرض ہے. غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو بالغ ہو جاتے ہیں یا ہو جاتی ہیں، ان کو غسل کے فرائض ہی نہیں پتا ہوتے. سوال یہ ہے کہ کون بتائے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تعلیم کرنا؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو تعلیم کریں، ان کو سمجھائیں کہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے، غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، تیمم کیا کیا جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کپڑے کو کیسے پاک کرتے ہیں، جگہ کو کیسے پاک کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں بنیادی تعلیم ہیں جو ہمارے اپنے گھر میں بچے بچیوں کو پڑھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. یہ مدرسے میں جا کر سیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، جیسے بھی اسکول میں پڑھا دیتے ہیں، لیکن بہرحال اس سے پہلے اپنے گھر میں بھی اس کا ایک ماحول بنانا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے. بہرحال ایک ہے ظاہری پاکیزگی، اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھیے ایک ہے باطنی پاکیزگی. وہ کیا ہوتی ہے؟ اس طرح توجہ ہی نہیں ہوتی. باطنی پاکیزگی ہے کہ جب تک دل پاک نہ ہو، دل کے اندر اگر تکبر بھرا ہوا ہے، سب سے بڑا بت رکھا ہوا ہے، کبر کا، حسد کا، کینہ، بغض، یہ ساری خبیث چیزیں دل کے اندر بھری ہوئی ہیں، کبھی بھی نماز میں لذت نہیں آئے گی. بظاہر سجدہ کر رہا ہوگا اللہ کے سامنے لیکن نفس کو خدا مانا ہوا ہوگا، کبھی بھی لذت حاصل نہیں ہو سکتی. تو بہرحال خشوع اور خضوع حاصل کرنے کے لیے طہارت اور پاکیزگی میں باطنی طہارت یہ ہے کہ اپنے دل کو تمام بیجا خواہشات سے، برائیوں سے پاک کرنے کی کوشش کی جائے، تب رب کائنات کی محبت آئے گی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. رب کی محبت اس وقت پیدا ہوگی، رب کی محبت اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا اس وقت ہوگا جب دل تمام خبیث چیزوں سے پاک ہو چکا ہو. تو اس کے لیے ایک شعوری کوشش کرنی ہوگی، کانشیسنیس کے ساتھ اپنے دل و دماغ کو پاک رکھنا، برے خیالات سے، غلط تصورات سے، تب نماز میں لذت حاصل ہوگی. اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک ہمیں نماز ویسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتا ہوا. تو پیغمبر نے ہمیں طہارت کا مسئلہ بھی سکھایا, وضو کیسے کیا جاتا ہے, غسل کیسے کیا جاتا ہے وغیرہ, یہ ساری تفصیلات بتائیں. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں الحمدللہ باطنی طہارت حاصل کرنے کا بھی ذریعہ عطا فرمایا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ارکان اسلام اپنی صحیح روح کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آج ہم نے ارکان اسلام کے حوالے سے کچھ گفتگو رکھی ہے, حج کی فرضیت پر بات رکھی الحمدللہ, زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے چند گزارشات عرض کی, اسی طرح روزے کی فرضیت پہ بات کی, اور ارکان اسلام میں اہم ترین رکن یعنی صلاۃ با جماعت کا تذکرہ کیا. پھر مزید یہ عرض کیا سورہ مومنون کے حوالے سے کہ اس میں خشوع خضوع کیسے پیدا ہوگا, نماز کوالٹی وائز کیسے بہتر ہو سکے گی, اس کے لیے شرط لازم طہارت ہے, پاکیزگی ہے, وضو کے مسائل سیکھیے, طہارت کے مسائل سیکھیے علماء کرام سے, اور اپنے دل کو پاک رکھنے کی کوشش کریں. وہ نماز قبول ہوگی کہ جو پاک صاف پیسہ کما کر, پاکیزہ روزی کما کر ادا کی جائے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبول ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تمام ارکان اسلام کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.